یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ رزق حلال جو ہے وہ نیک اعمال میں معاون ہوتا ہے، اس لیے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو حلال کھانے اور نیک اعمال کا حکم دیا گیا۔ تو انسان کو کھانا کھا کے زبانی شکر کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام بھی کرنے چاہیے، تب شکر کی تکمیل ہوتی ہے۔ صرف زبان سے شکریہ کہنا جو ہے یہ ادھورا شکر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے یعنی دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جدا جدا کر لیا، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، لہٰذا آپ انہیں ایک مدت تک ان کی غفلت میں چھوڑ دیجئے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ جو انہیں مدد دے رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، جو خیر اور جو نعمت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے ایک قسم کی، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے۔ وہ نعمت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی لوگ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو نعمتیں بھی، جو عیش و عشرت کی زندگی انسان کو اللہ کا ذکر بلا دیتی ہے، عبادت بلا دیتی ہے، شکر بلا دیتی ہے، وہ پھر اس کے لیے سزا ہی سمجھو، اس کے لیے ایک امتحان ہی سمجھو، آزمائش کا پرچہ ہی سمجھو۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جب میں کرنے لگتی ہوں تو میں اللہ کا ذکر ہی بھول جاتی ہوں، وہ کون سا کام ہے جو میں کرتی ہوں تو میں اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل ہو جاتی ہوں، وہ کام میرے لیے پھر کچھ اچھا کام نہیں، بابرکت کام نہیں، اور اس میں سے کیا خیر نکلے گی؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے نیک اعمال سے دھوکا نہیں کھاتے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ لوگ کہ جو کچھ انہوں نے دیا وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل لرستے رہتے ہیں، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود قبولیت سے ڈرتے رہتے ہیں، دے کے ان کے اندر کوئی غرور نہیں آتا، یعنی کوئی بھی کام کر کے، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ خدمت خلق کا کوئی کام ہو، جو بھی وہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر تو دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے، ہم نے تو کر دیا جو کرنا تھا، لیکن اگر قبول نہیں ہوا تو پھر یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہم نے انف کر لیا، بلکہ وہ مزید کی خواہش کرتے ہیں، مزید کی طلب رکھتے ہیں، لیکن ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بعد امن چین سے بیٹھ جاتے ہیں، بہت کر لیا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، اعمال نامہ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، بلکہ ان کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو یکا یک یہ چلانے لگیں گے، آج تم چلاؤ مت، بے شک تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہ دی جائے گی، بلا شبہ میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اس کلام کے بارے میں رات کو باتیں بناتے ہوئے بےہودہ گوئی کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے تم، کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی افلم یدبر القول، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کو مسلسل اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ تو آپ سب سے بھی میری گزارش یہی ہے، جو بھی لوگ دورہ قرآن سن رہے ہیں، چاہے آن کیمپس سن رہے ہیں یا آن سائٹ سن رہے ہیں یا گھروں میں سن رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ قرآن کو صرف رمضان تک محدود نہ کریں، بلکہ رمضان کے بعد بھی کسی نہ کسی ایسے کورس سے جڑ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ مسلسل قرآن سے تعلق قائم رکھیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی ہم نئے کورسز آفر کریں گے رمضان کے بعد، تاکہ آپ کی ایک روٹین بنی ہے تو بنی رہے، پورا ہفتے کا تو نہیں ہوگا، ایک دو دن کا یا تین دن تک کا میکسیمم، تاکہ آپ اپنی دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق رہے، تاکہ آپ کی ریسیٹیشن درست ہو، آپ کو ترجمہ آ جائے، آپ تراوی انجوائے کریں اور آپ اس کے معنی کو سمجھیں اور غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو بہترین کر سکیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، تو یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سب آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں ضرور بگڑ جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں، مگر یہ تو اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی وہ کتاب جو ان کو سعادت بخشنے کے لیے آئی ہے یہ اسی سے منہ موڑ رہے ہیں، بالکل جیسے نادان بچے ہوتے ہیں نا، ماں ان کے لیے بڑی محنت سے ایک نیوٹریشیس کھانا بناتی ہے اور اس کا دل اس بات میں ہوتا ہے کہ بچہ کسی طرح اس کو خوشی سے کھا لے، لیکن بچہ ہے کہ آپ بچے کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، پھر اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے تاکہ اسے یہ کھانا نہ پڑے۔ بالکل ان نادانوں کا بھی یہی حال تھا کہ پیغمبر کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے، کہیں چھپ جاتے، مجلس سے چپکے سے نکل جاتے، تاکہ ہمیں نہ یہ سننا پڑے اور نہ اس پر عمل کرنا پڑے۔ کیا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا دیا ہوا اجر ہی بہتر ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، اور بے شک آپ تو انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ یقیناً سیدھے رستے سے انحراف کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو بھی ان کی تکلیف ہے دور کر دیں تو یہ بھی ضرور اپنی سرکشی میں اڑ کر بھٹکتے پھریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ فخر و فاقہ بھی ان پر آ جائے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، ان کا غرور اور تکبر اور بڑھ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا لیکن نہ تو یہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ ہی یہ گڑ گڑاتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، آزمائش بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور استعانت یعنی مدد مانگنے میں کثرت اختیار کرنی چاہیے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابًا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو یکا یک وہ اس میں ہر خیر سے مایوس ہونے والے تھے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، زمین کے مشرق و مغرب میں، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی نے پھیلایا وہی سمیٹ لے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا بھی اسی کے حکم سے ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو پہلے لوگ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے اس سے پہلے یہی وعدہ کیا گیا، یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی انہیں قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ کہانی لگتا تھا بس۔ کہہ دیجئے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ دیجئے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کا ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ کہہ دیجئے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ دی نہیں جاتی اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں بچاتا ہے طرح طرح کی مصیبتوں سے، لیکن اس کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی، اسے کسی بھی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہیں چاہیے کیونکہ اس کو کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو، کہاں سے مسحور ہو جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک وہی جھوٹے ہیں، یعنی ہم نے تو ان کو صحیح بات بتائی ہے لیکن ان کا انکار ان کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوتا اسے لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو شریک یہ ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو اے میرے رب تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بے شک وہ وعدے جو ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کو دکھانے پر یقیناً قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سب سے اچھا ہو۔ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ کتنا خوبصورت سبق ہے، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم سے کوئی برا کرے تو ہم بھی جواباً اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہ کریں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا، بلکہ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں جیسے نہ بن جائیں بلکہ ان سے بہتر ہوں، اور بہتر انسان کس چیز کی بدولت ہو سکتا ہے؟ اخلاق کی بدولت ہو سکتا ہے، اپنے کردار کی بدولت۔ اگر اخلاق اور کردار ہی میں سوار نہیں تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو، برائی کو معاف کر دو، کسی نے کوئی تکلیف دیا تمہارا کوئی نقصان کیا اس کو معاف کر دو۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے، یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے، جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچا کے رکھے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں آفات سے بچایا جائے، تو جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بن جاتا ہے، اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے۔ کیونکہ دوسری جگہ آتا ہے نا، فیض الزی بین کا و بین اداوت کا انہ ولی حمیم، وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، وہ پاس بھی نہ پھٹکے میرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شیطان کے حمزات میں اللہ کی پناہ طلب کریں، یعنی جب ان کے اوپر شیطان کے حملے ہوں، ایسے حملے جن پر وہ قابو نہیں رکھ سکتا، تو اللہ سے مدد لیں۔ خاص طور پر کس حملے کے وقت انسان قابو نہیں رکھ سکتا؟ غصہ، غیظ و غضب۔ تو پھر کیا پڑھنا چاہیے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اگر سارا اینڈ تک نہ بھی پڑھے تو جیسے ہم خالی بسم اللہ بھی بعض مقامات پہ پڑھتے ہیں، تو ایسے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے اور بہت شدید آتا ہے اور بہت جلدی آ جاتا ہے، تو وہ اس نسخے کو بس پکڑ لیں، کیونکہ غصہ آنا اچھی بات نہیں اور انسان کے اچھے اخلاق کے منافی ہے۔ آپ کا کیا دھرا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ اتنے صبر کر کر کے اپنے بچوں کے ساتھ اتنے پولائٹ اور اچھے رہیں، اور پھر ایک دن آئے کہ آپ ایسا غصہ کریں کہ اگلی پچھلی کسر نکال دیں، گویا آپ نے کوئی اچھا کیا ہی نہیں۔ ان کے دل سے آپ کی ساری اچھائیاں تو محو ہو جائیں گی، باقی کیا بچے گا؟ غصہ۔ ہاں اگر آپ پہلے کر چکے ہیں اور اب اچھا اخلاق اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دل سے محو کر دے گا۔ تو تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے کہ اچھا صرف اعوذ باللہ بس کافی ہے۔ دیکھیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ لے رہی ہوں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، کہاں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے تو اس دن تک ایک برزخ حجاب ہے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے ہر انسان موت کے وقت ریگریٹ کا شکار ہوگا، یا ایسے ہی کبھی آپ نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے اپنا ایگزام لکھا ہو اور آخری سوال آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہو لیکن ٹائم ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سخت ریگریٹ۔ ہمیں اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ٹالتے رہتے ہیں، اچھا کر لیں گے بعد میں، کر لیں گے بعد میں، بعد میں۔ کتنا زیادہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں اچھا بعد میں ہو جائے گا، تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرتے، تکلیف نہیں اٹھاتے اور بعد پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے خواہشات اور ایسے تمنائیں اور پروجیکٹس اور نیکی کے ارادے باوجود وسائل ہونے کے آپ کر نہیں پاتے، تو پھر موت کے وقت انسان کو سخت ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، حسرت ہوگی، اور وہ چاہے گا کاش وہ واپس جائے اس جگہ پہ، اس ماحول میں، اپنے گھر میں یا جہاں بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنا وہ پروجیکٹ مکمل کر کے آئے. کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے. یعنی ٹائم تو اسے بہت ملا تھا، اس نے کیا ہی نہیں. اور ان کے آگے تو اس دن تک ایک برزخ یعنی حجاب ہے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو بات یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے، اپنے خوشی سے، اپنی رضا سے اچھے اچھے کام کر لینے چاہیے، کہ ان کا درجہ بھی بہت بلند ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، کیونکہ بیماری میں تو ہر کوئی صدقہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری تکلیف کٹ جائے. مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو کہ ہاں اگر میں اس کو انویسٹ کر دوں سارے کا سارا تو بہت پروفٹ نکلے گا. اور فقر سے ڈرتے ہو کہ اگر میں نے دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ بند ہو جائے اور میں پھر کھاؤں گا کہاں سے. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ سب فلاں کا ہی ہو چکا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے داریاں رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فلا انصاب بینہم، انصاب وہ رشتے ہوتے ہیں جو والدین کی طرف سے بنتے ہیں حسب نسب سے. ان رشتوں کے اندر باہمی شفقت اور مہربانی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دین پر ہو. لیکن قیامت کے دن انسان سارے رشتوں کو بھول جائے گا، کیونکہ ہر شخص اپنی ہی جان میں مصروف ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تو اس لیے انسان اس دن کی فکر کرے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے. یعنی جس کی نیکیاں خواہ ایک نیکی کی وجہ سے ہی اس کی برائیوں سے زیادہ ہو جائیں، ایک نیکی، ایک ذرے جتنی نیکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کئی گنا بڑھا کے پھر کیا کرے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس لیے چھوٹی سی نیکی کو بھی انسان حقیر نہ سمجھے، جو موقع ملتا جائے انسان کرتا جائے، ساتھ کے ساتھ، ہاتھ کے ہاتھ. تو جن کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یہ جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے. دنیا میں آپ نے کبھی کسی جلے ہوئے انسان کو دیکھا؟ وہ جب صحت مند ہو جاتا تب بھی اس کے نقش و نگار اس چہرے کے خراب ہو جاتے ہیں. کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھی، پھر بھی تم ان کو جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے. یعنی اصل مسئلہ کیا تھا، ہماری خواہشات اور لذتیں وہ ہم پر چھا گئی تھی، غالب آ گئی تھی، اس لیے ان دونوں کو بدبخت کہا جا رہا ہے کہ بدبختی غالب آ گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بدبختی کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور مخلوقات کے بارے میں ادروائز. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، اس جہنم سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، وہ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور تم مجھ سے کلام بھی نہ کرو. بے شک میرے بندوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں بہترین ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھی بھلوا دیا اور تم ان پر ہنستے تھے. یعنی جو کمزور مسلمان تھے ان کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یاد رکھیے، جو اپنے مقابلے میں کسی بھی طرح کمزور ہو، علم میں، مال میں، صحت میں، حتیٰ کہ دین ایمان میں بھی، تو مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کا اڑاتا ہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے آج انہیں ان کے صبر کی وجہ سے بدلہ دیا، یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں. وہ فرمائے گا، تم زمین میں گنتی کے کتنے سال ٹھہرے؟ وہ کہیں گے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. یہ دنیا کی لمبی لمبی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کیسے کٹے گی، یہ ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ لگے گا. بس آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، فرشتوں سے پوچھ لیجئے جو لوگوں کی عمریں لکھتے تھے، وہ فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے، کاش تم واقعی جانتے ہوتے. کیا بھلا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ وتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، بس بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کس طرح مومنین کی فلاح کا ذکر کیا، کامیابی کا ذکر کیا، اور اس سورت کو کافروں کی فلاح نہ پانے کے ساتھ ختم کیا تاکہ دونوں گروہوں کا فرق واضح ہو جائے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے.